کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلے سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سائل نے پوچھا تھا کہ میں ڈیکوریشن کا کام کرتا ہوں, یعنی یہ قناتیں شامیانے وغیرہ وغیرہ. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے سامان لے کر جاتے ہیں ڈیکوریشن کا, تو وہ گلیوں کے اندر لگاتے ہیں, اور گلیوں میں لگانے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, روڈیں بند ہو جاتی ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کیا میرا یہ کام کرنا جائز ہے کہ جس کی بنا پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو کام انہوں نے اپنا بتایا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ کام کر سکتے ہیں. وہ جو افراد لے کر جاتے ہیں وہ اس کا کس طرح کا استعمال کرتے ہیں, یہ ان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا کس انداز میں استعمال کر رہے ہیں. وہ اگر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ ان کے اوپر اس کا وبال آئے گا, کیونکہ انہوں نے ایک جائز چیز کرائے پر دی ہے,
ٹھیک ہے,
جس کے بہت سارے اس سے جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب جو رہا روڈ وغیرہ پر لگانا اس حوالے سے, تو ظاہر ہے کہ اگر یہ خود جا کے لگاتے ہیں, خود کھودتے ہیں, تو پھر غلط ہو جائے گا, پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ اس کو روڈ کو باقاعدہ کھودیں. جب تک کہ باقاعدہ ان کے پاس کوئی این او سی ایسی نہ ہو یا کوئی ان کو اجازت نامہ ایسا دیا گیا ہو کہ بھئی ٹھیک ہے آپ یہاں پر میونسپلٹی کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے ان کو دیا گیا کہ آپ اس کو کھود کے دوبارہ اس کو صحیح کر دیں گے, یعنی جو ان سے لینے کے لیے آیا ہے اس کے پاس کوئی ایسا اجازت نامہ موجود ہے, تو ٹھیک ہے یہ کام یہ کر سکیں گے. ورنہ اس بات کی ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ باقاعدہ یہ جا کے جو ہے وہ روڈوں کو کھود ڈالیں یا کسی کی زمین جو لے کر جا رہا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی زمین کو کھود ڈالیں, ایسا نہیں ہوگا. باقی اگر فقط کرائے پر دے دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آپ جو ہے وہ جو ہمارا سامان ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر برتن وغیرہ ہوتے ہیں, ڈشے وغیرہ ہیں, چمچ ہیں, یہ چیزیں اگر وہ لے جاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کناتے اگر ان کو خود جا کے لگانا پڑیں گی, خود روڈ کو کھودنا پڑے گا, تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. باقی ویسے ہی کرائے پر دے دیں, اب وہ کیا استعمال کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا وہ گناہ اس کے اوپر آئے گا, ان کے اوپر اس کا وبال نہیں ہوگا.
بلدیہ والے جو ہے میونسپلٹی والے, یہ جو سمجھ آتا ہے زیادہ زیادہ مین شاہراہیں بڑی روڈیں جہاں ٹریفک چلتی ہے اسی پر یہ زیادہ ان کا ہوتا ہوگا, گلی محلوں میں جہاں ایک گلی نہیں تو دوسری گلی سے آدمی گزر جائے گا, وہاں تو شاید پوچھنے بھی جائے گا تو حیران ہوں گے بھی آپ یہ پوچھنے کہاں سے آ رہے ہیں.
یہ دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کہ جو تھانے وغیرہ ہوتا ہے اس سے اجازت لینا,
ٹھیک
ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اجازت لے کے آپ کریں تاکہ وہ ٹریفک کا جو ہے وہ متبادل کوئی وہاں پہ مقام ہے یا نہیں ہے, لوگ وہاں سے گزر سکیں گے نہیں گزر سکیں گے, وہ ایک الگ معاملہ بن جائے گا, وہ اجازت کا معاملہ بن جائے گا. یہاں پہ روڈ کھودنا, روڈ کھودنے کے حوالے سے آپ کو تھانے سے نہیں بلکہ جو متعلقہ ادارہ ہے جو واقعی اگر ایسا دے سکتا ہے اجازت تو وہ دے سکے گا, وہ چاہے پھر گلیاں ہوں چاہے روڈ ہوں. باہر صورت اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے کہیں جو عوام الناس کا راستہ ہے جو ٹیکس کے ذریعے بنا ہوا ہے کیا اس کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا, ان تمام معاملات کو دیکھنا ضروری ہوگا.
پھر جو نقصان کی بات کریں پھر تو شاید کوئی بھی ادارہ اجازت نہیں دے گا, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں گلی محلوں میں کی جاتی ہیں, کسی کی فوتگی ہوگی اس نے شامیانے لگانے ہیں یا ویسے کوئی فنکشن ہے, کئی علاقوں میں شادیاں بھی ابھی تک اسی طرح گلی محلوں میں ہوتی ہیں, اور گلی والوں کو اعتراض ہوتا بھی ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ کام ہم بھی کریں گے تو ایسے ہی کریں گے, تو تو گلی لیکن متبادل ہوتی ہے, دوسری گلی سے آ سکتے ہیں.
دیکھیں جو نقصان ہے وہ تو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی نا کسی بھی صورت میں. ربیع النور کے جھنڈے بھی کوئی لگانا چاہتا ہے تو بھی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ روڈ توڑ توڑ کے, گلیاں توڑ توڑ کے جھنڈے اس کے اندر گاڑے, یہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو کوئی ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ جس سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. راستہ جو گزرنے کا ہے اس میں کچھ صورتیں بن سکتی ہیں کہ عوام الناس کا راستہ نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, یا راستہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ گزرنے والے گزر سکتے ہیں, اس میں وہ ایک الگ صورت حال ہے. لیکن لوگوں کے راستوں کو نقصان پہنچانے کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ملے گی.
اچھا یہ تو ہو گیا حضور گلی محلے کا معاملہ, نقصان کا معاملہ. میدان کے اندر یا کوئی اپنے ذاتی ہی مکان پر یہ کچھ کر رہا ہے لیکن کرنا اس میں فنکشن ہے, گانے باجے کا پروگرام ہے, کنسرٹ ہے, اس کے لیے ان کو بلاتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ واقعتاً اسی کام کے لیے کر رہے ہیں, اب یہ لگانے جا سکتا ہے.
دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو فعل ہے کام ہے وہ کرنے والے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. ایک ہے فتویٰ کہ بھائی ٹھیک ہے جا کے اس نے لگا دیا, وہ واپس آ گیا, وہ وہاں نہیں بیٹھا ہوا, اس کا کام نہیں, اس نے کرائے پر ایک چیز دے دی, تو کرائے والی چیز سے اس نے جو نفع لیا اس کا نفع لینا تو جائز بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے تقویٰ کہ میری چیز ایسے کام میں کیوں استعمال ہو, تو اس میں پھر احتیاط اور بہتری یہی ہوتی ہے کہ جب اس کو کنفرم ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کے معاملات میں اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر نہ دے وہ, تاکہ اس کی روزی طیب رہے, پاک رہے, یعنی شبے سے پاک رہے ہر طرح کے, اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور احتیاط جو اس کا دل ہے وہ اس سے مطمئن رہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. کالز ہمارے پاس موجود ہیں, سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
ہاں میں دلیل بھٹو ساتھ کا باس بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہم خطبے کی اذان دیتے ہیں, کچھ لوگ خطبے کی اذان دیتے ہیں امام کے سامنے پہلی صف میں کھڑے ہو کے, کچھ دیتے ہیں جو بیچ والا دروازہ ہوتا ہے مسجد میں سینٹر میں وہاں کھڑے ہو کے دیتے ہیں, کچھ باہر دیتے ہیں, کیا یہ ان میں یہ ٹھیک ہے سارے؟ یس اس میں میرے اندر بھائی فرما دوں بھائی.
جی ان شاء اللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
میرا نام اجیت برے اور میں دہر کی گرد کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں بجرا یا ہیلفینس وغیرہ پڑی ہوئی ہے اور وہ اس وقت کام نہیں آ رہی اور کوئی دوسرا شخص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بجرا سیمنٹ وغیرہ مجھے دیں, جب مسجد میں کام آئے گا تو میں اس وقت لے کر دوں گا, تو میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اب وہ بجرا یا ہیلفینس اس شخص کو دینا جائز ہے یا نہیں؟
ضرور کرتے ہیں. حامد علی بھائی یا احمد علی نام تھا. خطبے کی اذان مسجد میں امام کے سامنے بھی دی جاتی ہے, بعض دفعہ برامدہ اور ہال کے درمیان جو دروازہ ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر دیتے ہیں, کئی لوگ باہر بھی دیتے ہیں, تو صحیح انداز کیا ہے, کیا حکم ہے اس کا؟
دیکھیں خطبے کی جو اذان ہے, اذان کوئی سی بھی ہو وہ خارج مسجد ہی دی جائے گی, مسجد کے اندر نہیں دی جائے گی.
اذان مسجد کے اندر نہیں دی جائے گی.
مسجد کے اندر
اذان ہوتی مسجد سے.
یعنی اذان جو ہے اس کے بارے میں واضح الفاظ کے اندر کتب فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ولا یؤذن فی المسجد, کہ مسجد کے اندر اذان نہیں دی جائے گی. اذان جو ہے وہ مقصد اعلان,
ٹھیک ہے,
اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جس سے آواز دور دور تک پہنچے. جیسا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ برابر والے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان دیا کرتے تھے, مقصد تھا ہر ایک کو پتہ چل جائے. اس کی مثال اعلی حضرت نے یہ دی ہے کہ جیسے بادشاہ کے دربار کے اندر جو پکارنے والا ہوتا ہے, آج کل کے کورٹ کے اندر ہم دیکھ لیں تو پکارنے والا جو ہوتا ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے پکارتا ہے, باہر والے کو, باہر والے سے پکارتا ہے. یا ڈاکٹر کے پاس ہی آپ دیکھ لیں, ہاسپٹل کے اندر آپ چلے جائیں تو وہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کے کمرے میں کھڑے ہو کے پکار رہا ہو کہ فلاں بن فلاں آ جائے.
ٹھیک ہے,
ایسا نہیں ہوتا, بلکہ باہر جا کے بلایا جاتا ہے کیونکہ یہ آداب میں سے ہے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لوگوں کو بلا رہے ہیں, ان کو پکار رہے ہیں, تو یہ مسجد کے اندر نہیں ہوگا, یہ خارج مسجد ہی ہوا کرے گا. اچھا اب یہ کہ صراحتن یہ بات بھی موجود ہے اور نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ چلتا ہوا آ رہا تھا ایک عرصے تک کہ مسجد کے باہر ہی اذان دی جاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو جمعے کی اذان ہوتی تھی, خطبے کی جو اذان ہوتی تھی, وہ آپ کے سامنے بالکل سامنے دروازہ بنا ہوا تھا, اس دروازے کے پاس ہوا کرتی تھی, یعنی مسجد کے باہر ہوا کرتی تھی, مسجد کے اندر یہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو مسجد کے باہر یہ اذان دی جائے گی. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سنت کو زندہ کیا. یعنی آپ کے جو کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں یہ سنت ایک طرح سے مٹ چکی تھی اور بدعت رائج ہو چکی تھی ہر جگہ پر کہ اذان جو ہے وہ مسجد کے اندر دی جا رہی تھی. تو سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ کتب بھی لکھی ہیں گفتگو بھی فرمائی، آپ کے خلفاء نے جگہ جگہ جا کے اس حوالے سے گفتگو کی، لوگوں کو قائل کیا اس بات پر کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے اور اذان جو ہے وہ مسجد کے باہر دی جائے۔ اب ہمارے یہاں بھی اکثر مسجدوں کے اندر تو یہ رواج پڑ ہی گیا ہے دوبارہ کہ وہ مسجد کے اندر ہی اذان دیتے ہیں، لیکن بہرحال سنت مبارکہ یہی ہے کہ اذان جو دی جائے وہ مسجد کے باہر دی جائے۔ تو اب برآمدہ ہو یا چاہے دروازے پہ کھڑے ہوں، اگر وہ مسجد کا حصہ ہے تو پھر وہ مسجد کے اندر ہی اذان ہونا یہی چاہیے کہ امام کے عین سامنے، کوئی ایسی جگہ پہلے سے مقرر ہو کہ جو مسجد کا حصہ نہ ہو اور وہاں پر مؤذن صاحب کھڑے ہو کر جو ہے وہ امام کے سامنے جمعے کی اذان جو خطبے کی ہوتی ہے وہ دیں۔ باقی اس کے علاوہ عام طور پر ہمارے یہاں جو اذان ہوتی ہے وہ خارج مسجد ہوتی ہے، الگ سے کمرہ بنا ہوتا ہے، باہر جا کر جو ہے
کمرے کی حیثیت مسجد کی نہیں ہوتی، مسجد کی نہیں ہوتی، چار دیواری میں آ رہا ہوتا ہے
جی، مسجد کی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے باہر اذان کہلاتی ہے کہ وہ مسجد کے باہر اذان ہو رہی ہے۔ لیکن خطبے کی اذان کے حوالے سے ہمارے یہاں اس حوالے میں
مائک وغیرہ کا ہوتا ہے نا، کہ مائک عموماً وہ لگا ہوتا ہے اذان والے کمرے میں، اس دن اٹھا کر وہ امام کے سامنے لے آتے ہیں۔
اب اگر ہم اہمیت دیں گے جمعے کو، کہ جمعہ ہم مسلمانوں کی عید ہے، ایک اہمیت کا حامل ہے، یعنی جب ایک چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو اگر جمعے کو آپ اہمیت دیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے ثانوی حیثیت رکھیں گی، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف ذہن بنانے کی آپ کو دیر ہے کہ آپ اگر آپ نے ذہن بنا لیا کہ ہم نے وہی کرنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور آپ کے بعد والوں کا طریقہ کار ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری آسانیاں ہو جائیں گی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔
حضور اس میں ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، میں چاہوں گا آپ کے ذریعے کہ کئی ہمارے ناظرین ایسے ہوں گے جنہوں نے عالمی مدنی مرکز میں نماز پڑھی ہوگی، کچھ سالوں پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ مسجد کے ہال میں کھڑے ہو کے اذان ہوتی تھی خطبے کی، اب دیکھتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں اذان ہو رہی تھی، تو مسئلہ ہم کچھ اور بیان کرتے ہیں، عمل کچھ اور ہے، یہ کیا؟
دیکھیں مسئلہ تو وہی ہے اور عمل بھی وہی ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ہستی اس زمانے کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کئی سنتوں کو زندہ کیا ہے اور آپ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا اور دوسروں کو عمل کروانے والے ہیں، اور دعوت اسلامی کے پہلے سے آپ مسائل کی زبردست جانکاری رکھتے ہیں۔ وہ جو مسجد کے اندر پہلے ہوتی تھی تو وہ جگہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ بنائی ہوئی تھی، جس میں باقاعدہ جاری لگائی ہوئی تھی، چبوترا بنایا ہوا تھا اور اس پر وہ ہوتی تھی، تو وہ باقاعدہ اس کی نیت ہی ابتدا سے یہ کی گئی تھی کہ جب فیضان مدینہ بن رہا تھا تو اس کے مسجد نہ ہونے کی نیت کی گئی تھی،
ہال کے اندر
یہ جگہ مسجد نہیں ہے، تو جو بانی مسجد ہوتا ہے اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ ابتدا کے اندر اگر ویسے نیت کر لی کہ یہ مسجد ہے، اب وہ مسجد سے خارج نہیں کر سکتا، لیکن ابتدا میں اگر وہ کچھ حصے کو مسجد سے خارج رکھتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ، تو وہاں جو ہوتی تھی وہ مسجد کے اندر نہیں ہوتی تھی، وہ مسجد سے ہٹ کر حصہ تھا، لیکن کیونکہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں کہ جس سے لوگ اعتراض کریں اور لوگوں کے ذہن کے اندر جو ہے وہ خیالات پیدا ہوں، تو اس وجہ سے پھر امیر اہل سنت نے اس کو ختم کروا دیا کہ اس میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر وہ جو گریل تھی وہ ہٹا دی گئی تھی، پھر اس کے بعد ٹائل بھی اس کے چینج تھے، لیکن امیر اہل سنت نے سارا اس کو چینج کروا کے اب بالکل ویسا کروا دیا کہ وہ پوری کی پوری ایک جیسی بن گئی۔ تو اس وقت بھی ہوتا تھا، اور جہاں تک رہا صحن کا تعلق، تو جو فیضان مدینہ کا صحن ہے ہمارے عالمی مدنی مرکز کے اندر، یہ مسجد نہیں ہے، ویسے صحن مسجد ہی مسجد ہوا کرتا ہے
عام طور پر،
لیکن جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا صحن ہے اس میں امیر علیہ سنت نے ابتدا سے ہی اس کی فنائے مسجد ہونے کی نیت کی ہوئی ہے، تاکہ اس میں پہلے ارادہ تھا کہ جنازہ وغیرہ آئے گا تو اس کو ادا کریں گے، دیگر معاملات یہاں ادا ہو سکیں گے، تو اس لیے اس کے فنائے مسجد ہونے کی نیت کی ہوئی ہے۔ تو اگر اب یہاں پر اگر اذان ہوتی بھی ہے تو یہ بھی مسجد کے اندر نہیں ہو رہی بلکہ فنائے مسجد باہر ہو رہی ہے۔
اصل میں چار دیواری کا اعتبار نہیں ہے، نیت کا اعتبار،
نیت کا جہاں جس ابتدا میں نیت کا،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ تو جو مساجد کے متولی ہوتے ہیں یا کمیٹیاں، ان کو یہ مسائل سیکھنے چاہیے،
ضروری ہے ان کے اوپر،
عوام الناس کو بھی سمجھنا چاہیے ان مسائل کو تاکہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ اچھا حضور، یہ مسجد کی بات چلیے، ایک اور اسی طرح کا ایک ملتا جلتا مسئلہ جو کنفیوژن رہتی ہے لوگوں میں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں محراب کے حوالے سے کہ محراب کیا ہوتی ہے مسجد کی، وہ مسجد کے اندر ہے یا خارج ہے، اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟
عمومی طور پر جو محراب ہوتی ہیں ہمارے یہاں وہ مسجد ہی کا حصہ ہوتی ہیں۔
اچھا
ہاں، اتنا ہے کہ وہ چونکہ ایک علیحدہ مقام نظر آتا ہے تو اس لیے امام کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ تنہا محراب کے اندر پورے کا پورا کھڑا نہ ہو جائے، وہ اپنی ایڑیا باہر رکھے تاکہ اس کا حصہ جو ہے وہ مسجد کے اندر رہے، وہ سجدہ بھلے اس کا محراب کے اندر ہوتا ہو لیکن ایڑیا اس کی باہر ہوں گی تو وہ مسجد کے اندر کہلائے گا، کیونکہ امام کا بالکل تنہا کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، تو اس لیے اس کو ناپسند کیا گیا کہ وہ اندر کھڑا ہو، تھوڑا سا باہر کھڑا ہوگا تو وہ کراہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے محراب جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہ رہے۔ محراب جو مسجد کا ہوتا ہے وہ مسجد ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, وہ مسجد کا حصہ ہی, اور اگر امام کھڑا بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟
ہو جائے گی نماز, اور ویسے بھی اگر سنت اندر جا کے ادا کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دوسرا سوال مسجد کے حوالے سے ہی تھا کہ مسجد میں بجری سیمنٹ مرمت کا کوئی کام ہوا ہوگا تو بچ گیا ہے, اب وہ رکھا ہوا ہے مسجد کے, فی الحال کام نہیں آ رہا, تو کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے دے دیں, جب ضرورت ہوگی تو میں اسی طرح کا لا کے دے دوں گا, کیا کریں گے؟
دیکھیں اس میں مختلف صورتیں بنیں گی. اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ضرورت پڑے گی تو لا کر دے دوں گا, اس کا مطلب ہے کہ بعد میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو ممکن ہے کہ ماضی مستقبل قریب میں اس کی کوئی ضرورت پڑ جائے. تو اولاً یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بجلی سیمنٹ وغیرہ موجود ہے کیا یہ حفاظت کے ساتھ رہ سکتی ہی نہیں رہ سکتی. اگر تو یہ حفاظت کے ساتھ رہ سکتی ہے اور پتہ ہے کہ مسجد کی کام آئے گی اور کام پڑ سکتا ہے.
سیمنٹ تو خراب ہو جاتا ہے کچھ عرصے میں, وہ
اب خراب ہو جاتا ہے, لیکن اگر اتنا وقت ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قریب میں پڑ جائے گی ضرورت, تو اتنے عرصے میں بچ جائے گا تو اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر ایسا ہے کہ پڑے پڑے خراب ہو جائے گا اور ہمیں بھی قریب میں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کسی نے یہ دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس سے آپ مسجد کی تعمیر کر لیں اور بچ پڑا ہے, تو پھر آپ اس سے اجازت دی جائے گی, وہ جس طرح کی اجازت دیتا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ دیں اور بیچ کے مسجد کے اندر اس کو اس کا جو پیسہ ہے وہ صرف کر لیں, تو ٹھیک ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے. اور اگر وہ کسی نے دیا نہیں ہے بلکہ مسجد کے پیسوں سے عمومی چندے سے اس کو خریدا گیا ہے, تو اب یہ جو متولی ہیں اور دیگر افراد جو کمیٹی کے ہیں سمجھدار جو سمجھتے ہیں, وہ جو مارکیٹ ریٹ اس کا بنتا ہے اس کے حساب سے اس کو بیچ دیں, پھر جب ضرورت پڑے, یہ نہیں کہ اس کو ادھار دے دیں,
ادھار
کو بیچ دیں اور پیسے اس سے لے لیں, پھر جب اس ضرورت پڑے تو اس خرید کے جو ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لے جاؤ اتنے
میں بعد نہیں ہوگا, نہیں پیسوں سے اس کو بیچ دیں.
ٹھیک ہے, اس میں مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. جی مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں, کال سنائیے.
میں نے اپنی والدہ کو عمرہ پہ بھیجنا ہے بغیر محرم کے, آیا شرعی اصولوں کے مطابق میں بھیج سکتا ہوں یا نہیں؟
جی ایک اور کال سنائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جمعہ کی جو سنتے ہیں جمعہ سے پہلے یا بعد, یہ ان کا مسنون طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟
صحیح, والدہ کو بھیجنا بھی شرعی طریقہ کار کے مطابق ہے لیکن بغیر محرم کے بھیجنا ہے, وہ کون سا طریقہ ہے کہ شرعی بھی ہو جائے اور محرم کی ضرورت بھی نہ پڑے؟
دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں, یعنی شریعت کے اصول کے مطابق بھی بھیج دیں اور بغیر محرم کے بھی بھیج دیں, تو ایسا نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بالکل مکہ مکرمہ کے قریب رہتے ہوں,
ٹھیک ہے
بالکل قریب ہیں کہ والدہ چلے جاتی ہیں اندر, تو کوئی صورت بن سکتی ہے, یا مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہیں تو کوئی صورت بن جائے. باقی یہ کہ جو پاکستان یا کوئی بھی قریب کا علاقہ جو ہے جدہ ہی ہو گیا, تو بھی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے
حائل
سفر
کریں.
جی تو ظاہر ہے کہ وہ تو میں نے ایک تفنن کے طور پر عرض کیا, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محرم کے والدہ کو بھیجے, چاہے کتنی ہی بڑی عمر والدہ کی ہو چکی ہو. تو اگر جائیں گی والدہ تو خود بھی گناہگار ہوں گی اور یہ ساتھ دیں گے تو یہ بھی گناہگار ہوں گے. تو عمرے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اس کی عبادت مقصد ہے, تو عبادت اسی صورت میں بنے گی, ثواب اسی صورت میں ملے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی صورت میں حاصل ہوگی جب کہ آپ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق عمل کریں گے. تو بہرحال آپ نے شرعی اصول پوچھا ہے تو اس کے مطابق تو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ بغیر محرم کے جا سکیں. آپ انتظام کیجئے کہ اگر اتنا انتظام ہو جاتا ہے کہ آپ یا کوئی بھی محرم جو ہے وہ والدہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں,
تو کاروان والے بنا تو دیتے ہیں محرم, وہ آپ ان کو بولیں وہ محرم بنا.
بات یہ شرعی اصولوں کی پوچھ رہے ہیں نا.
اچھا,
ویسے تو آپ کوئی بھی جھوٹ بول کے کسی بھی طریقے سے جا سکتا ہے, بہت سارے طریقے نکل ہی آتے ہیں, لیکن اگر شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے تو پھر تو کاروان والے ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ نہیں بھیج سکتے. بھیجیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مال کے لیے بھیجیں گے, گناہگار ہوں گے. تو اس لیے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی خاتون چاہے کتنی ہی بڑی عمر ہو وہ بغیر محرم کے سفر کر سکے, چاہے عمرے کا سفر ہو چاہے کوئی اور سفر ہو, یہ شرعاً اس کو اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے حضور. اچھا اس میں ایک اور تھوڑا سا ارشاد فرمائیے. ہم نے دیکھا کہ اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں اسلامی بہنیں وہ پوری دنیا گھومتی ہیں, دوسرے شہروں میں بھی سفر کریں گی, لیکن جب حج یا عمرے پر جائیں گی تو اس وقت وہ بھی محرم کا انتظام کرتی ہیں, تو بظاہر کانسیپٹ لگتا ہے کہ یہ حج اور عمرے کے لیے محرم کی شرط ہے, ویسے نہیں ہے. تو کیا ایسا ہی ہے یا اس گورنمنٹ کا یہ قانون ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ محرم کے بغیر نہیں آ سکتے, کیا اصل ہے کیا یہ معاملہ؟
نہیں ایسا نہیں, اصل میں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ 3 دن اور ایک روایت میں 1 دن کی راہ, یعنی جو سفر کی مدت ہے اس کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ بغیر محرم کے یا شوہر کے سفر نہ کرے. تو اس میں عمرہ، حج یا کسی نیک کام کے لیے سفر کی وہاں شرط نہیں ہے، بلکہ مطلقاً بغیر کسی کنڈیشن کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا. وہ ساری دنیا گھومے یا نہ گھومے، ساری دنیا گھومنا بھی ان کا بغیر محرم کی غلط ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے، گھومتی ہیں غلط کرتی ہیں. اور چاہے وہ عمرے یا حج کے لیے بغیر محرم کے جائیں یا ساری دنیا گھومتی رہیں، باہر صورت محرم کے بغیر سفر کریں گی تو گناہگار ہوں گی. باقی یہ ذہن بنا لینا کہ فقط یہ شرط حج کے لیے ہے یا عمرے کے لیے ہے اور اسی کے لیے انتظام کرنا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مقام کے لیے شرط ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے اس کی سنتیں نماز سے پہلے بھی ہیں بعد میں بھی ہیں، اس کا صحیح طریقہ پڑھنے کا کیا؟
واضح طریقہ کار ہے کہ جو جمعے سے پہلے کی چار سنتیں ہیں، سنت موقع دا، ان کو ادا کرنا ہے پہلے، پھر جمعے کے دو فرض ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جمعے کی چار سنتیں پڑھی جائیں گی، اور بعد میں پھر دو سنتیں یہ پڑھی جائیں گی، پھر دو نفل ادا کیے جائیں گے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص ایسے ٹائم پر پہنچا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو سنت قبلیہ تھی اس کو ادا نہیں کر سکا، جمعے کے حصول کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پایا، خطبہ شروع ہو چکا تھا وہ نہیں پڑھ پایا، تو اب اس صورت میں حکم یہ ہے کہ پہلے چار سنتیں ادا کرے، پھر اس کے بعد دو سنتیں ادا کرے، اور پھر اس کے بعد جو پہلی چار سنتیں رہ گئی تھی وہ ادا کرے. پہلے بعد والی سنتیں ادا کر لے، اس کے بعد جو پہلی چار سنتیں ہیں ان کو ادا کرے.
اچھا، اس میں ایک سوال اور بھی کیا جاتا ہے، ابھی بھی کیا جا رہا ہے، کہ یہ سنتیں پڑھیں گے اس میں نیت ظہر کی کرنی ہے جمعۃ المبارک
کی، یعنی جو نیت کی جائے گی وہ جمعہ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتح رضویہ شریف میں صراحتاً اس کو لکھا ہے کہ جو سنتوں کی نیتیں ہیں وہ چار سنتیں قبلیہ جمعے کی، کہ جمعے کی سنتیں میں ادا کر رہا ہوں، چار سنتیں بعدیہ جمعۃ المبارک کی وہ میں ادا کر رہا ہوں.
اچھا حضور، خطبہ شروع ہو جائے تو اب سنتیں نہیں پڑھنی، دیگر کام موقوف کر دے گا، جیسا کہ نماز میں ہے گویا کہ. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے باب المدینہ شہر ہے، مساجد دو دو تین تین منزل پر بننا شروع ہو چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بڑی بڑی مساجد بن جاتی ہیں. اب وہ لوگ آ رہے ہیں مسجد کے اندر داخل ہوئے، سیڑھیوں پر تھے کہ خطبہ شروع ہو گیا. اب ہر فرد اگر خطبے کے سننے کے لیے سیڑھیوں پر بیٹھنا شروع کر دے گا تو پھر پیچھے آنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی، پھر ان کو گلی میں کھڑا ہونا پڑے گا. تو کیا ہے، کس جگہ پر آ کر یہ خطبے کے آداب شروع ہو جاتے ہیں، کیا اس کا طریقہ کیا ہے؟
دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے جو اسلاف کا طریقہ کار تھا، کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بزرگوں کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ وہ فجر سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں آنا شروع ہو جاتے تھے، چراغ لے کے مسجدوں میں پہنچ رہے ہوتے تھے، ابتدا سے اتنا پہلے پہنچنے کی کوشش کیا کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں پر فی زمانہ کرکٹ میچ اگر کہیں پر ہو تو آگے جگہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ جمعے کے حصول کے لیے نیک مجلسوں میں کے آگے پہنچنے کے لیے پہلے سے کوشش کیا کرتے ہیں. اولاً تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جلد سے جلد، جتنا جلد ہو سکے، بھلے آپ، یہ تو اب نادر باتوں میں سے ہے کہ کوئی فجر سے پہلے وہاں پر پہنچے چلے، آپ کوشش کر کے جمعے سے اتنا پہلے تو وہاں پہنچ جائیں کہ آپ کو خطبہ بآسانی مل سکے، یا امام صاحب کا جو بیان ہے وہ کم از کم آپ سن لیں، کہ اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری نصیحتوں کی باتیں آپ کو ایسی ملیں کہ جن پر عمل کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں آپ کے سنور جائیں. لیکن جو خطبے کے احکام ہیں وہ یہی ہیں کہ جب بندہ مسجد میں پہنچ گیا تو جہاں ہے وہیں ہو جائے، وہیں کھڑا ہو جائے. لیکن اگر واقعی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ رش پیچھے پڑ گیا ہے تو اب مجبوراً یہی کہا جائے گا کہ وہ اوپر کی طرف چلا جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی ہو سکے.
ہال میں پہنچ جائے یا نماز کی جگہ پر
ہے وہاں پر
راستے خالی کر دیے جائے. ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. کچھ کال ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
سوال یہ ہے، بیٹے کی شادی کی ہوئی ہے، لڑکی خود سے ڈیوورس مانگتی رہی ہے 6 ماہ سے، تو ہماری کوشش تھی کہ ہم یہ کام نہ کریں، بلکہ سارے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بھیجا، وہ نہیں مانے. پھر آپ مثلا اس کو ایک بھیجی، انہوں نے تقاضا کیا جی 3 اکٹھی چاہیے، پھر ہم نے تقریباً 19/9 کو 2 اکٹھی بھیج دی. تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ ہو گئی ہیں یا ان میں کوئی ابھی گنجائش باقی ہے.
جی ایک اور کال سنائی.
ہم 7 بھائی ہیں، میں کام کر رہا ہوں، تو کیا میں اپنے لیے صرف کما سکتا ہوں یا اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی لیے بھی کما سکتا ہوں نا؟
جی ضرور، بیٹے کی شادی کی ہے اور آپس میں ناچاکیاں ہوئیں، لڑکی طلاق مانگتی رہی، انہوں نے ایک طلاق دے دی، ایک طلاق بھیجی کا لفظ آ رہا ہے، اب جس عدالت کے ذریعے ہوں بھیجتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ 3 مکمل کریں، تو پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد 2 اور بھیجی، تو 3 طلاقیں ہو گئیں.
دیکھیں طلاق کے جو مسائل ہیں، جیسا کہ کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے، اس میں معمولی سی تبدیلی کی وجہ سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اب انہوں نے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد بھیجی اور کن الفاظ کے ساتھ بھیجی یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے. بہرحال اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے اور پھر عدت کے اندر اندر ہی دو طلاقیں مزید دے دیں اس نے اور الفاظ اس نے واضح بولے ہوئے ہیں تو اس صورت میں تین طلاقیں تو پڑ جاتی ہیں. اگرچہ کہ دو طلاق ایک ساتھ دینا یہ گناہ تھا ان کا, ایک ایک کر کے ہی طلاق دی جاتی, لیکن بہرحال تین طلاقیں چاہے ایک ساتھ دی جائیں چاہے الگ الگ کر کے دی جائیں چاہے ایک دے کے پھر دو دی جائیں وہ واقع ہو جاتی ہیں. لیکن اب ان کی صورت حال کیا ہے, کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی گئی ہے, کب دی گئی ہے, یہ تمام کے تمام معاملات دیکھنا پڑیں گے. تو اس کا بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ رابطہ جو ہے وہ دارالافتاء میں کر لیں, دارالافتاء اہل سنت کے اندر یا کسی بھی سنی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں اور ان کو اپنی ساری صورت حال بتا دیں تو وہ ان سے جو سوالات کرنے ہیں وہ کر کے اس کا جواب دے دیں گے.
ٹھیک ہے, یعنی ایک بھی ہو سکتی ہے تین بھی ہو سکتی ہیں,
دونوں
صورتیں
دونوں
واقع ہو سکتی ہیں, حکم بھی تبدیل ہو جائے گا حلالے کا بالکل عدم حلالہ کا. لہذا آپ کو چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت سے یا دیگر کسی بھی سنی مفتی صاحب سے رابطہ فرمائیے, مفتی صاحب سے رابطہ کیجیے گا تاکہ طلاق کا مسئلہ ہے اس کو اچھے انداز سے وہ دیکھ سکیں, ڈیل کر سکیں, حلال و حرام کے معاملات ہوتے ہیں. سات بھائی ہیں ہمارے سائل محترم کے اور اولاد بھی ہے, چھوٹے بھائی ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی کما سکتے ہیں یا صرف اولاد ہی کے لیے محنت کریں گے, کیا کریں گے؟
دیکھیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور چھوٹے بھائی اگر جیسے یہ چھوٹے کہہ رہے ہیں تو بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ کمانے کے لائق نہیں ہیں, تو پھر بعض صورتوں میں نفقہ انہی کے اوپر واجب ہوگا. اب ان کے لیے کمانا بھی ضروری ہوگا, لازم ہوگا ان کے اوپر کہ ان کو بھی جو ہے وہ نفقہ یہ اٹھائیں, جبکہ یہ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کا نفقہ اٹھا سکتے ہیں. تو اب چھوٹے بھائیوں کے لیے کما رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, یعنی چھوٹے بھائیوں کی پرورش کر رہے ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ بے راہ روی سے بچیں, کوئی دوسرا ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے, تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ ان کے لیے کمائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے باعث اجر ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو ایک نوجوان جو ہے وہ بڑی تگ و دو کے ساتھ نظر آیا کہ ادھر ادھر جا رہا ہے, تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ کاش کہ یہ اللہ کی راہ کے اندر اس قدر کوشش کرتا,
یعنی کام گاڑی میں لگا ہوا, اس سے اچھا علم دین سیکھتا,
ہاں اس میں لگا رہتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ اپنی روزی جو کما رہا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے روزی کے لیے, اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے تو بھی اللہ کی راہ کے اندر ہے, اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کما رہا ہے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی اللہ کی راہ کے اندر ہے, بچوں کے لیے کما رہا ہے تو بھی اللہ کی راہ کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ خود کمائیں, خود کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں, یعنی ہاتھ جو نیچے والا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, تو ہاتھ یوں نہیں بلکہ یوں ہونا چاہیے, دینے والا ہونا چاہیے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس لیے یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ جن کی کفالت آپ کر رہے ہیں ان کی کفالت سے آپ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ کم کمائیں اور آپ عبادت میں لگ جائیں, ایسا نہیں, یہ بھی عبادت ہی ہے. اس کو اچھی نیت کے ساتھ, نیکی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو بہرحال آپ چھوٹے بھائیوں کے لیے جو کما رہے ہیں کفالت کر رہے ہیں ان کی, تو انشاءاللہ اس پر آپ کو اجر ملے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے.
ٹھیک ہے, ایک اور سنائی دیجیے. میں
دارالافتاء اہل سنت, میرا سوال یہ ہے کہ عصر میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا, تو فرض نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟
جی حضور,
عصر کا وقت پوچھ رہے ہیں,
عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی, نہیں پڑھ پائے اور مکروہ وقت شروع ہو گیا, آپ کیا
دیکھیں جو عصر کے آخری 20 منٹ ہیں یعنی پاک و ہند کے اعتبار سے, تو اس میں حکم یہی ہے کہ ویسے تو دوسری کوئی نماز ہو, کوئی نفل ہے یا قضا نمازیں ہیں, اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے, لیکن اگر اس دن کی عصر نہیں پڑی تو اس صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی تاخیر ہو چکی ہو, آخری منٹ بھی رہ گیا, آخری گھڑی اتنی رہ گئی ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں, تو آپ اللہ اکبر کہہ دیں. جب اللہ اکبر کہہ دیں گے تو یہ آپ کی عصر کی نماز شروع ہو جائے گی, اگرچہ کہ پھر اس کے بعد وقت نکل جاتا ہے تو بھی نماز آپ کی شروع ہو گئی اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو نماز آپ کی پوری ہو جائے گی. تو آخری 20 منٹ بھی باقی ہیں تو اس میں بھی آپ کو عصر کی نماز ادا کرنی ہے جو اس دن کی ہے, وہ آپ کے اوپر معاف نہیں, ادا نہیں کریں گے, گناہگار ہوں گے. جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرنا یہ گناہ کا کام ہے, اور اس کو منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے کہ قصدن بیٹھے رہنا یہاں تک کہ یہ مکروہ وقت شروع ہو گیا اور اب نماز ادا کر لی, تو ایسا کرنا گناہ ہے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے ادا نہیں کی یا ویسے ہی دیر ہو چکی ہے, تو باہر صورت اس وقت میں بھی نماز اثر اس نے ادا کرنی ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل